اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا, اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. مسلمانوں کو اس آیت کے نزول کے بعد باقاعدہ قتال کی اجازت دی گئی. اس سے پہلے صبر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ کے 13 سالوں میں مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے گئے تھے. انہیں مارا گیا, تپتی ریت پہ لٹایا گیا, معاشی بائیکاٹ کیا گیا, لیکن اللہ کا حکم کیا تھا؟ اپنے ہاتھ روکے رکھو, نماز قائم کرو, جوابی کاروائی نہیں کرنی. جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے تو کفار مکہ نے وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا, تب یہ آیت نازل ہوئی. مسلمان خود جنگ کے پیاسے نہیں تھے, اللہ نے ان کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے انہیں دفاع کا حق دیا. تو یاد رکھیے, اسلام میں جنگ کا آغاز دفاع کے لیے ہوا, جارحیت یا اگریشن سے نہیں ہوا, ڈیفنس کے طور پر ہوا. اور جو ظلم ہے یہ قتال کا سبب بن سکتا ہے, اور پھر اس کو جہاد قرار دیا گیا. اور جہاد میں اصل طاقت اللہ کی قدرت ہوتی ہے, وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ظلم کے خلاف پھر طاقت کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے کچھ آداب ہیں, اصول ہیں, ضابطے ہیں, اور یہ آخری راستہ ہونا چاہیے. اور مظلوم اگر حق پر ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اس لیے اپنے گھروں سے نکالے گئے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہود کی عبادت گاہیں اور وہ مسجدیں ضرور منہدم کر دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے, اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا, بہت زبردست ہے. یہ آیت قرآن کریم کی ان اہم ترین آیات میں سے ہے جو مذہبی آزادی, انسانی حقوق اور ظلم کے خلاف مزاحمت بیان کرتی ہے. اخرجوا من دیارہم, اشارہ ہے صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جنہیں مکہ میں اتنا ستایا گیا کہ انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا, اور دین کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر کسی کو اس کی بستی سے نکالنا بدترین ظلم ہے. کہ ان کا کوئی سیاسی مالی جرم نہیں تھا, واحد قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے تھے. اور پھر یہ کہ یہاں اس دفاعی جنگ کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ظالموں کا ہاتھ روکنے کے لیے دوسرے گروہ کو کھڑا کر دیتا ہے, ورنہ زمین پہ شر پسندوں کا ہی قبضہ ہو جائے. اور پھر باقی عبادت گاہوں کا ذکر ہے, سوامے, بیان, صلواتن, یعنی صرف مسجدوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ اور جگہوں کا بھی ذکر کیا ہے. ان ساری جگہوں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, چاہے اس کے ساتھ بعض جگہوں پر شرک بھی ہوتا ہے. اور اللہ دین کی مدد کرنے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے. وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, یعنی جو اللہ کے دین, اس کی مخلوق اور اس کے گھروں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور اللہ خود بھی بہت قوت والا ہے, غلبے والا ہے. اور اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام تمام عبادت گاہوں کے احترام کا حکم دیتا ہے, یعنی ان کا بھی احترام ہے. الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے, اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یہاں مثالی معاشرے اور حکمرانی کے 4 ستون بتائے گئے ہیں. یعنی مثالی مسلم معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اقام الصلاۃ, نمازیں قائم. اب آپ دیکھیے کہ جیسے اس ملک میں الحمدللہ ہر نماز کے وقت اذانوں سے فضا گونج اٹھتی ہے, اتنا اچھا لگتا ہے نا, کیونکہ میں نے اس فرق کو دیکھا ہوا نا, اس جگہ بھی رہ کے دیکھا ہوا جہاں اذانیں ہوتی نہیں, آواز ہی نہیں آتی, ہر ایک نے اپنے اپنے گھر میں انتظام کیا ہوا, اور وہ جگہ بھی جہاں گونج ہوتی پوری فضا میں, فجر کے وقت خاص طور پر آپ محسوس کرتے ہیں, بہت ہی عجیب سہانا منظر ہوتا ہے. اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو بستروں سے نکل کر مسجد بھی پہنچے, اور کتنی مسجدیں آباد ہیں. تو اقامت صلاح صرف اذانیں دینے سے نہیں ہوتی, وہ پہلا اسٹیپ ہے, اس کے بعد مسجد جانا بھی ایک کام ہے. دوسرا, آت و زکات معاشی انصاف کی علامت ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دولت صرف چند ہاتھوں میں گردش کرنے سے روکے, غریبوں, یتیموں, محتاجوں کی فلاح و بہبود کا انتظام کرے. امرو بالمعروف, نیکیوں کو پھیلائے, نہ ہو عن المنکر, ظلم پر اور برائیوں, بے حیائیوں پہ خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ ان ساری چیزوں کو روکنے کے انتظامات کریں. اور تمام دنیاوی اقتدار جو ہیں وہ عارضی ہیں, اس لیے وللہ عاقبۃ الامور, انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، آخری فیصلہ اور انجام اللہ کے قبضے میں ہے، اور طاقت ملنے کے باوجود تکبر نہ کرنا اللہ کی مدد کا سبب ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا، اور مدین کے رہنے والوں نے بھی جھٹلایا، اور موسیٰ بھی جھٹلائے گئے۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو کیسا تھا میرا عذاب؟ اس بات کا اشارہ ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں۔ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھو کس کس کو جھٹلایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ ادھر انکار اور ادھر پکڑ لے، بلکہ ڈیل دیتا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، جب مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی، اور پھر دیکھو کیسا تھا میری نکیر، یعنی میرا انکار یا پھر یہ کہ پکڑ۔ لوگ اگر جھٹلا بھی رہے ہو نا آپ کو، اپنا کام نہ چھوڑیں، لوگوں کے جھٹلانے سے فرق نہیں پڑتا، سچ کی تلاش میں رہیں، سچ مل جائے تو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، شک میں نہ پڑیں۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، پھر کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ وہ ظالم تھیں، تو وہ اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں بیکار اور پختہ محل ویران پڑے ہیں، کیا بھلا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوتے جن کے ساتھ یہ سمجھتے، یا ایسے کان ہوتے جن سے یہ سنتے، بس بے شک آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ انسان کی جو طاقت ہے نا، ہر انسان کی طاقت کو زوال ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ پچھلی قوموں کی بستیوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، کیسے کیسے تباہ ہوئی، اور یہاں جب کوئی عمارت تباہ ہوتی ہے نا، پہلے چھت گرتی ہے، خابیتن علی عروشہا، پھر دیواریں چھت پہ آ گرتی ہیں، اور یہ مکمل بربادی کی تصویر۔ مجھے بچپن میں ایک دفعہ ایسے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ایک کچا کوٹھا تھا، پہلے اس کی چھت گری، پھر اس کے بعد دیواریں پہلے نہیں گرتی کیونکہ اس کے اوپر چھت پڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کا محاورہ خاویتن علی عروشہا، عروش کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ تباہ شدہ بستیوں کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اور بئر معطلہ، جو بستی تباہ ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا ہے، کنویں بھی بیکار ہو جاتے، کوئی پانی نہیں نکالتا ان سے، اور پھر زندگی ختم ہو جاتی وہاں۔ مضبوط محلہ جن پہ ان لوگوں کو بڑا ناز تھا، لاوارث اور ویران پڑے ہوتے ہیں، ساری شان و شوکت چلی گئی۔ تو سیاحت جو ہے تفریح کے لیے نہیں ہونی چاہیے، عبرت کے لیے ہونی چاہیے۔ افلم یسیروا فی الارض، زمین میں گھومنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اگر آپ کے ریسورسز ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جغرافیہ مسلمانوں نے یہ نقشے سارے بنائے، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا گھومتے تھے، اور ویسے بھی حج کے لیے جب لوگ آتے تھے، اور اس کی وجہ سے بہت انسانیت کو ترقی ملی، ہر جگہ مسلمان کو جا کے نماز پڑھنی تو قبلے کا رخ معلوم کرنا ہے، اس کے لیے طریقے نکالے گئے۔ البیرونی کا آپ نے پڑھا ہوگا، کس طرح اس نے دنیا چھان ماری، اور باقی بھی بڑے بڑے لوگوں کے ذکر ملتے ہیں، ابن بطوطہ، وہ تو سب کوئی نام پتا ہے۔ لیکن مقصد کیا ہونا چاہیے؟ خالی سیر و تفریح نہیں، کہ آپ ایک ملک سے نکلیں دوسرے میں جا کے فائیو سٹار میں بیٹھ جائیں اور وہیں چائے کافی منگوا کے پیتے رہیں، اور یا کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں یا کسی ریزورٹ پہ چلے جائیں۔ نہیں، سبق کیا سیکھا آپ نے، عبرت کیا ہوئی، نتیجہ کیا نکالا، آثار قدیمہ بھی کوئی دیکھے یا نہیں، اور ان کو دیکھ کے حقیقی مالک کی قوت کا بھی اندازہ ہوا یا نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، آنکھیں تو بہت کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن دل کو سمجھ نہیں آتی۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو تبھی تباہ کرتا ہے جب وہ ظلم کی انتہا کر دیتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ آنکھوں کے علاج سے زیادہ ضروری دل کا علاج ہے، کہ انسان غور و فکر کرنا سیکھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، اور بے شک آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی جبکہ وہ ظلم کر رہی تھیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ عذاب کو ناممکن سمجھنے والوں کو دراصل اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اور عذاب کو دور سمجھنا جو ہے یہ انسان کی اپنی سوچ کی وجہ سے، ورنہ اللہ کے لیے یہ وقت کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اور اگر کسی بستی پہ عذاب نہیں آتا تو اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور اگر کوئی دنیا میں بچ بھی گیا عذاب سے تو آخرت میں نہیں بچ سکے گا۔ وہ الی المصیر، تو باطل کے عروج سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ وقت اور کائنات کے بارے میں ہمارا فہم محدود ہے، اور مہلت کا ہر لمحہ اللہ کی طرف پلٹنے کا موقع ہوتا ہے۔
اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
قل يا أيها الناس انما انا لکم نذیر مبین کہہ دیجئے اے لوگو میں تو تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں نبوت کا مقصد اور انسانیت کے لیے دو ہی انجام ہیں ان آیات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کیوں بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے نذیر مبین اور پھر ایمان والوں کا انجام کیا ہوا اور مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تو پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بڑا ضروری ہے پھر وہی بات آئی ایمان اور عمل صالح اور حق کے راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جس رسول اور نبی کو بھیجا جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا بس جو کچھ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ خوب علم والا خوب حکمت والا ہے تاکہ جو خلل شیطان ڈالتا ہے وہ اسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بے شک ظالم لوگ دور کی مخالفت میں ہیں حق اور باطل کی کشمکش میں شیطان کس طرح مداخلت کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے اسے ناکام بناتا ہے. تو یہ بتایا کہ جب ایک نبی اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو شیطان لوگوں کے کانوں میں اور دلوں میں شکوک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ اعوذ باللہ پڑھنے کا. اور دوسرا یہ کہ نبی جب دین کے غلبے کی تڑپ رکھتا ہے تو شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. اور لوگ اگر آپ کی باتوں کے غلط مطلب نکالیں تو یہ شیطان کی پرانی چال ہے. ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض. تو جن کے دل بیمار ہوتے ہیں نا ان کے دل شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں, پھر وہ ان باتوں کو جو غلط ہوتی ہیں صحیح ماننے لگتے ہیں. اور شیطان کا مقصد یہ حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا ہے. اور پھر یہ کہ ایک ہی بات کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے اور وہی بات کسی کے لیے فتنہ بن جاتی. اور اللہ نے اپنے دین و کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ. تو شیطان کی جو مداخلت ہوتی ہے نیکی کے کام میں, اس سے کمزور ایمان والے بھٹک جاتے جبکہ علم والے اگلے درجوں تک پہنچ جاتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور تاکہ وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں جان لیں کہ واقعی یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, سو وہ اس پر ایمان لے آئیں, پھر ان کے دل اس کے لیے عاجزی کریں, اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف ضرور رہنمائی کرنے والا ہے. یعنی جہاں شیطانی وسوسے برے لوگوں کے لیے فتنہ بنتے ہیں وہیں سچے ایمان والوں کے لیے ایمان کی پختگی کا ذریعہ بنتے ہیں. اہل علم شیطان کے وسوسوں سے باطل کے شور سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کے دل اس کے لیے عاجزی کرتے ہیں. جب دل کے لیے اخبات کا لفظ آئے نا تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں, عاجزی ہیومیلٹی, سکون ٹرانکولیٹی, اطاعت سبمیشن. یعنی دل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, انسان اللہ کے آگے بچھ جاتا ہے, پھر وہ شک و شبہ بے چینی ختم ہو جاتی, دل کو اللہ کے ذکر سے قرار آ جاتا ہے, اور پھر انسان اللہ کا حکم سنتے ہی اس کو بغیر اعتراض کے قبول کر لیتا ہے. اور اصل علم دل کو نرم کر دیتا ہے اور عاجز بنا دیتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عاجزی کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, ہمارا دل یا اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے یا دنیا کی محبت سے, یا پھر اللہ کی محبت اوپر ہوتی ہے یا پھر دنیا کی محبت اوپر ہوتی ہے. ہمیں سے ہر ایک اپنے دل کا جائزہ لے کہ کون سی محبت کس پر چھائی ہوئی ہے. اچھا اس کی علامت کیا ہوتی ہے, کوئی بتائے گا؟ جس چیز کی محبت غالب ہوتی ہے اس کا خیال بار بار آتا ہے, لانا پڑتا ہے بتکلف, کیا ہوتا ہے اس کی یاد بار بار آئے چلی جاتی ہے, آئے چلی جاتی, آئے چلی جاتی ہے. اب کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, چل رہے ہیں, سو رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, وہی خیال بار 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 بار. تو جس کو اللہ سے محبت ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہاں سے اپنی نا اللہ کی محبت ٹیسٹ کرے کہ کتنی دیر بعد اللہ کا خیال آتا ہے, کچھ بھی کرتے ہو اس کی یاد کتنی دفعہ آتی ہے, اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی یاد کتنی دفعہ آتی ہے. اور پھر یہاں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کو بھٹکنے نہیں دے گا, جو اللہ کو یاد کریں گے وہ ان کو تھام کے رکھے گا اور وہ ان کو سیدھے رستے پہ لے جائے گا. تو یہاں یہ آیت مومن کو اپنا جائزہ لینے کی دعوت بھی دیتی ہے. اپنے دل کا جائزہ لیں, کیا اللہ کا کلام سن کر میرے دل میں نرمی اور جھکاؤ پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہدایت کو فالو کرنے کو دل چاہتا ہے؟ کیونکہ علم حاصل کرنے کا مقصد صرف بحث مباحثہ کرنا نہیں بلکہ حق تک پہنچنا, حقیقت تک پہنچنا اور دل میں عاجزی پیدا کرنا. علم حاصل کر کے اگر آپ حق تک پہنچیں کہ آپ کو شرع صدر ہو جائے, ہاں یہ صحیح بات ہے مجھے اب یہ کرنی ہے, اور پھر آپ کا دل جھک بھی جائے. اور جس علم سے انا موٹی ہو, تکبر بڑھے, میں بڑی چیز ہوں, بڑی نیک ہوں, وہ علم نافع نہیں ہے. اور آزمائشیں اور شکوک و شبہات شیطان کے ڈالے ہوئے مومن کے ایمان کو کمزور نہیں کرتے بلکہ اور پکا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے جواب اللہ کے کلام میں ڈھونڈتا ہے. اور جب اس کو جواب مل جاتا ہے, سچائی مل جاتی ہے, تو پھر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے. ولا یزال الذین کفروا فی مریت منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی گھڑی اچانک ان کے پاس آ جائے یا ان کے پاس بانج کر دینے والے دن کا عذاب آ جائے. یہ آیت ان لوگوں کے عبرتناک انجام کو بیان کرتی ہے جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتے ہیں, اپنے اڑے رہتے ہیں. اور یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے, کیوں؟ دلائل کی کمی کی وجہ سے نہیں, اپنے اندر کی کجی کی وجہ سے، اندر ٹیڑھا پن ہے، جتنا بھی سمجھا دو وہ کوئی نہ کوئی نیا اعتراض ڈھونڈ لائیں گے، سمجھ کے نہیں دیں گے۔ یہ شک کی بیماری ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اس وقت تک جب تک کیا نہ ہو جائے، حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃً او یاتیہم عذاب یوم عقیم۔ اور قیامت کے دن کو یوم عقیم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسری رات نہیں آنی، وہ ایسا دن ہے جس نے دن ہی ختم کر دیے، قیامت کے دن کے ساتھ دن آنے بند ہو جائیں گے۔ اب یاد رکھیے کہ حق کو پہچاننے میں دیر کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور حق کے باوجود شکوک اور شبہات پالنا یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر یوم عقیم کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس دن کیا ہوگا؟ الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ راحتوں والی جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قیامت کے دن حاکمیت، ملکیت ساری کی ساری اللہ کے لیے، الملک یومئذ للہ، فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں، اور ایمان والوں کے لیے پھر ان کی نیکیوں کے مطابق صلہ ملے گا۔ اور جنت جو ہے وہ صرف رہائش گاہ ہی نہیں بلکہ وہاں ہر طرح کی نعمتیں ہیں، سکون ہے، خوشی ہے، دیدار الہی ہے۔ اس کے برعکس جھٹلانے والوں کے لیے ان سب چیزوں سے محرومی ہے اور عذاب مہین ہے۔ قیامت کا دن مظلوموں کے لیے خوشی اور ظالموں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔
قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ انہیں ضرور اچھا رزق عطا کرے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ خوب علم والا خوب حلم والا ہے. اللہ کی خاطر قربانیاں دینے والوں کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا قتل کر دیے جائیں اللہ ان کو رزق حسن عطا کرے گا، جنت کی ساری نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جن میں کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگا، جنت میں ہر انسان راضی ہوگا، خوش ہوگا، اتنا دیا جائے گا کہ بندہ کہے گا یا رب میں راضی ہو گیا، سب کچھ مل گیا مجھے. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، علیم حلیم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہجرت کی قربانیوں تکلیفوں کو خوب جانتا ہے، اور حلیم ہے اس لیے ظالموں کو مہلت دے رہا ہے لیکن پکڑے گا ایک دن. تو یاد رکھیے، کامیابی کا معیار نتیجہ نہیں ہوتا، نیت اور کوشش ہوتی، کہ آپ کی نیت کیا اور آپ کوشش کتنی کر رہے ہیں. اگر آپ اللہ کے راستے پہ نکل پڑے ہیں نا تو آپ کا اجر پکا ہو گیا ہے. اور مومن کے لیے موت انجام نہیں بلکہ رزقاً حسنہ کی طرف ایک دروازہ کھل جاتا ہے. مومن موت سے پہلے ہو سکتا ہے رزق کی کمی کا شکار ہو، لیکن جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس کے لیے کیا ہے، عند ربہم یرزقون، کون سا رزق، رزقاً حسنہ. اصل کامیابی تو یہ نا، بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، یہ ایسا ہی ہے، اور جو کوئی بدلہ لے اسی کے مانند جیسا وہ ستایا گیا پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. یہ آیات مظلوم کے لیے تسلی اور ظالم کے لیے وارننگ کی حیثیت رکھتی ہیں. اور آیت کے آخر میں اللہ کی دو صفات ہیں، عفو و غفور، یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کرنا زیادہ پسندیدہ ہے، درگزر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا یقین دلانے کے لیے رات اور دن کی دلیل بیان کی کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی دن اور کبھی رات، اور یہ بدلتے بدلتے سارا وقت ہی بدل جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جب اللہ کسی کی مدد کا فیصلہ کرے تو کوئی ظالم اسے روک نہیں سکتا. اور آیت کے آخر میں پھر سمیع بصیر آیا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کی سرگوشیاں اور سازشیں سب سن رہا ہے، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور کچھ بھی اسے چھپا ہوا نہیں. یاد رکھے، جب کوئی شخص حق پر ہوتا ہے نا اور اس پہ ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خود اس کا سپورٹر ہوتا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور جس کو بھی وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی بہت بلند تر بڑائی والا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور مظلوموں کی مدد کا ذکر کیا، اور اب اس کی وجہ ریزن بتائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات، العلی الکبیر، کوئی اس کے برابر نہیں، سب سے بڑا ہے، انسانی عقل اس کی بڑائی کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی. سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا سب باطل ہے تو انسان کا دل پھر غیر اللہ کے خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے، پھر بندوں سے لالچ نہیں رہتی اس کو. ہم نہ ہر چیز کو بتوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ بت ہم نے انسانوں کی شکل میں بھی پالے ہوئے ہیں جن سے ہم بہت سی توقعات لگا بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے پتہ نہیں کیا کریں گے، اور پھر وہ کچھ کرتے نہیں، پھر کیا ہوتا ہے، مایوس. تو غلطی کس کی ہے، توقع لگانے والے کی، اور بھول گیا تھا کہ خلق الانسان ضعیفا، سامنے والے کمزور ہوتے ہیں. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے زمین سرسبز ہو گئی، بے شک اللہ بہت باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، پھر آپ کا کیا ہے، اور بے شک اللہ بہت ہی بے نیاز، خوب تعریف والا ہے. یہ آیات ہمیں کائنات کے انتہائی خوبصورت اور لطیف مشاہدے کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ ساتھ اپنی شفقت اور بے نیازی کا تذکرہ فرمایا. فتصبح الارض مخضرہ، یہ ایسی نشانی جسے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، خشک اور بنجر زمین جس میں بظاہر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پانی سے اچانک لہلا اٹھتی ہے. کل ہم جتوئی سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں پنج ند آتا ہے، سنا میں نام پنج ند، جہاں پانچ دریا ملتے، دریائے سندھ میں جا کے گرتے، اور دریائے سندھ پر آگے کہاں جاتا ہے، سمندر تک جاتا ہے. بہرحال تو ڈرائیور ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر بازو کے سیلاب کچھ لوگوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، اور کچھ زمینوں کی آبادی کا باعث بنتا ہے. کچھ زمینیں عرصہ دراز سے سیم اور تھور ہوتا ہے نا، پانی کھڑا رہتا ہے زمینوں میں، کچھ نہیں کرتا. کہتے ہیں جو سیلاب کا ریلا ہے وہ سارا سیم تھور بہا کے لے گیا، اور اب وہاں شاندار فصلیں ہوگی ہوئی. تو یہ جو مردہ زمین ہے نا، صرف وہ نہیں ہے کہ جو سوکھی ہوئی ہے، بعض اوقات پانی والی زمینیں بھی مردہ پڑی ہوتی ہیں جن کا پانی کڑوا ہو جاتا ہے، اور وہ کچھ نہیں اگاتی، اور نہ پانی زمین میں جاتا ہے، بیکار ہوئی بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی دو صفات، لطیف خبیر، اللہ لطیف خبیر، بہت باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کا اس کو پتا ہے، اور پھر الغنی الحمید بھی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، اسے ہماری قربانیوں ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں، وہ ایسی ہستی کہ جس کی ہر حال میں تعریف ہونی چاہیے، اس کے سارے کام حکمت رحمت احسان مصلحت پر مبنی ہوتے ہیں۔ دنیا میں جو امیر غنی ہوتا ہے وہ اکثر متکبر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غنی ہونے کے ساتھ حمید بھی ہے، سراسر خوبیوں والا بھی ہے۔
والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لهو خیر الرازقین لیدخلنهم مدخلا يرضونه وإن اللہ لعلیم حلیم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور ان کشتیوں کو بھی جو سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس زمین پر گر نہ پڑے مگر اسی کے اذن سے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسانوں پر اللہ کی بے پناہ شفقت، ہر چیز ہمارے لیے بنا دی، ارض، فلک، سما، اور پھر زندگی اور موت بھی ایک طرح سے نعمت ہی ہے، مگر ہمیشہ جینا پڑتا تو کیا ہوتا، لیکن اکثر انسان ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، لکفور، سخت ناشکرے بن جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ خیال آیا کہ اگر ہر چیز اللہ نے مسخر کی ہوئی ہے تو ہمیں بھی مسخر ہو جانا چاہیے اس کے لیے، ہر چیز اللہ کی تابعدار ہے تو ہمیں بھی تابعداری کرنی چاہیے، ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، اسی لیے نظام چل رہا ہے نا۔ لکل امت جعلنا منسکن ہم ناسکوہ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر رکھا ہے جس پر وہ چل رہے ہیں، بس وہ اس معاملے میں آپ سے ہرگز جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، بے شک آپ سیدھے رستے پر ہیں، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہ مخالفین کے بے جا جھگڑوں سے نمٹنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، یعنی جو آپ کی قربانیوں پہ اعتراض کرتے ہیں یا آپ کے طریقہ عبادت پہ، تو انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کے لیے قربانی، نماز اور عبادت کے طریقے ان کے حالات کے مطابق مقرر فرمائے، اور یہاں اہل کتاب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے طریقے پچھلی شریعتوں سے کچھ مختلف ہیں، جیسے قبلے کی تبدیلی یا ذبیحہ کے احکام، تو اس پر اعتراض کی ضرورت نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو بحثوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اصل کرنے کا کام کیا ہے، وَدْعُ إِلَى رَبِّكَ، یا سَبِيلِ رَبِّكَ بھی نہیں کہا گیا، میں اور آپ جو دین کے دائی بنے پھرتے ہیں، ہمارا اصل کام کیا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، دعوت الی اللہ، کیونکہ اللہ نے گواہی دیا ہے کہ یہی سیدھا رستہ ہے جو منزل تک پہنچتا ہے، جب آپ یہ کام کر رہے ہو تو پھر لوگوں کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور مخالفین کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، بھی ہم ہر چیز سے خود کیوں نمٹنا چاہتے ہیں، اللہ اعلم بما تعملون۔ کیونکہ کچھ لوگ نا جینوئنلی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، صرف ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ خود حق قبول نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا آپ کو فضول بحثوں میں الجھاتے ہیں۔ تو انسان کو کیا کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے، تم جو کچھ کر رہے ہو جس نیت سے جھگڑ رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور وہی اس کا حساب لے گا، بات ہی ختم۔ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے، مناظروں میں الجھنا نہیں۔ اور اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اتنے مناظرے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گالیاں دے رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ لوگ پاس اتنا وقت کہاں سے آیا، کوئی کسی کی نہیں پڑھتا، اپنے لکھ جا رہے ہیں، کوئی ربط بھی نہیں ہوتا ان باتوں میں بعض اوقات۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ ہمیں یقین ہونا کہ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ صراط مستقیم ہے، یہ یقین جو ہے نا پھر انسان کو استقامت کی منزل تک لے جاتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، در حقیقت یہ کتاب میں درج ہے، ڈاکیومینٹڈ ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر۔ قیامت کے دن جب اختلافات کا فیصلہ ہوگا نا تو حقیقت سے پردے اڑ جائیں گے، سارے دلائل سامنے آ جائیں گے، اللہ کا علم کائنات کے ہر ذرے پہ محیط ہے، ہر عمل اور ہر واقعہ اور ہر نیت کتاب اللہ میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں، اور یہ سب کچھ آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج انسانوں نے اتنے بڑے بڑے آئی کلاؤڈ اور ڈیٹا سیو کرنے کی جگہ بنا لی ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی کتاب میں ہر چیز کا لکھا ہوا ہونا باعث اطمینان بھی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ یہ اتنا تسلی دینے والا جملہ ہے، وہ جانتا ہے، وہ جانے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری اور نہ انہیں خود اس کا کوئی علم ہے، اور ان ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ آیت شرک کی حقیقت اور ان لوگوں کی ذہنی کیفیت کو بے نقاب کرتی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، اور یہ قرآن کا بہت بڑا چیلنج ہے کہ کوئی دلیل لاؤ اپنے شرک کی۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کسی آسمانی کتاب میں کوئی ثبوت نہیں اس کا، یعنی مشرکین کے پاس اپنے عقیدے کے لیے نہ کوئی نقلی دلیل ہے نہ عقلی، اور شرک کرنے والوں کو یہاں ظالم کہا گیا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام ایسا دین ہے جو علم پر مبنی ہے، ہر مسلم کو ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، اور پھر اللہ کے سوا سب سہارے بے بس ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو آپ کفر کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری کو پہچان سکتے ہیں، قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پہ حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات پڑھتے ہیں، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کفر کرنے والوں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ منکرین حق کا شدید رد عمل بتایا جا رہا ہے، اور اندرونی غصہ، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، چہرہ انسان کے جذبات کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی حق کے دلائل جب ان کے سامنے آتے ہیں جو لوگ ضد اور انا کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کے بدلتے رنگ اور ان کا غصہ ان کی اندرونی شکست کی علامت ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی نا وہ جسمانی تشدد پہ اتر آتا ہے، فزیکل وائلنس پہ، وہ حق بتانے والے پہ جھپٹ پڑتا ہے، اس کو خاموش کر دیتا ہے، اس پہ فائر کھول دیتا ہے۔ اور کفار کے لیے اللہ کی آیات کا سننا ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے کیونکہ ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کمپیریزن کیا، ایک طرف وہ تکلیف ہے جو کافروں کو قرآن سننے سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ غصے سے پاگل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اصل تکلیف ہے جو جہنم کی صورت میں ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو جن لوگوں کو حق کی بات بری لگتی ہے نا وہ ضرور سوچیں کہ آگ پھر کیا ہوگی جو اس کا انجام ہے حق کی نفرت کا۔
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير
يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے بس تم اسے غور سے سنو بے شک وہ سب جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ یہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جاتا ہے شرک کرنے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال دی گئی ہے اور وہ مکھی ہے شیر یا ہاتھی نہیں اور کائنات کے جتنے بھی باطل معبود ہیں مل کے بھی ایسا نمونہ تیار نہیں کر سکتے سب بھی زور لگا لیں یعنی اگر مکھی ان معبودوں پہ چڑے ہوئے نذرانے یا شہد کھانے میں سے کچھ چھین لے جائے تو وہ اپنی چیز واپس نہیں لا سکتے کیونکہ کہتے ہیں مکھی جس چیز پہ بیٹھتی ہے نا فوراً ایک خاص لعاب کے ذریعے لیکوڈ میں بدل کر ہضم کرنا شروع کر دیتی ہے کوئی اس سے واپس نہیں لے سکتا کچھ جب کوئی پرندہ یا بلی کوئی چیز لے کے بھاگنے لگے تو مارتے ہیں اس کو تو وہ پھینک کے چلی جاتی لیکن یہ نہیں ضعف الطالب والمطلوب پکارنے والا طالب اور جس سے پکارا جا رہا مطلوب بے حد بے بس ہیں وہ ایک مکھی بھی نہیں قابو کر سکتے اور یہ جو فرمانا ہے لوگوں اس مثال کو غور سے سنو کیونکہ یہ مثال انسان کو حقیقت کی راہ دکھاتی ہے حق کی پہچان کرواتی ہے ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا بہت زبردست ہے انسانی رویوں میں اللہ کی قدر نہ کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں نا قدری کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے اور مخلوق کے آگے جا جھکنا اوروں کو کریڈٹ دینا اور اللہ کی نعمتیں بھول جانا فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں مر جاتا اگر میں محنت نہ کرتا تو کامیاب نہ ہوتا کوئی نہیں دیکھ رہا اس لیے جو کرنا ہے کر لو ابھی میں جوان ہوں بعد میں کچھ کر لوں گا توبہ وغیرہ لیکن حیرت کی بات اس ناقدری کے باوجود میں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں دل دھڑکتا ہے زبان بولتی ہے اور اللہ کی کتاب کی ناقدری کیا ہے کہ اسے صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا جائے اور جو خزانے یہ دینے کے لیے آئی ہے ان کی پرواہ نہ کرے اور آیت کے آخر میں دو صفات ہیں کہ اللہ قوی ہے عزیز ہے یعنی تم قدر نہیں کرو گے تو بھی ایک دن آئے گا کہ تم اس کے قبضہ قدرت میں ہوگے اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن لیتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں وحی کا پہنچنا اور کائنات کا انتظام چلانا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص انتخاب کا نتیجہ ہے اصل مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا گیا فرمایا یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ نے چنا ان کو اور اللہ جس کو چاہتا ہے فرشتوں میں سے جیسے جبریل اور انسانوں میں سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام جو لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، یا بعد میں امت کے علماء، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی ہر لمحہ حفاظت بھی فرماتا ہے، اور جو وہ پیچھے چھوڑا ہے جو مستقبل میں کرنے والے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ الی اللہ ترجع الامور کی روشنی میں ہر چیز جب اللہ کے پاس جاری تو پھر اللہ کو راضی رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کامیابی کے حصول کے لیے تین بنیادی کام بتا دیے گئے، رکوع، سجدہ، عبادت اور خیر کے کام کرنا۔ رکوع سجدہ ایک ہی چیز ہے، نماز ہے، اور عبادت ایک جامع بندگی ہے، اور معاشرتی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے لیے وفعل الخیر، کیوں یہ سب کچھ کرو؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ آیت روحانیت اور انسانیت کے درمیان ایک خوبصورت تعاون پیدا کرتی ہے، نماز اور خیرات۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کہہ کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ ایمان کو عملی طور پہ کیسے ثابت کرنا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، پوری پوری محنت کرو جتنی کر سکتے ہو، کیونکہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے بڑی پیمانے پر کوشش کرنا، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی، تاکہ تم رسول پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا مولا ہے، بس کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ یہ آخری آیت جو ہے نا، یہ ایک عظیم الشان خلاصہ ہے جو امت مسلمہ کو اس کا منصب، تاریخ اور ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ اعلان مشن ہے یہاں کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دی جائیں، حق جہادی، اور دین کے کام کے لیے چنا جانا بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے اور ذمہ داری بھی ہے، یعنی اس کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھا کریں۔ اور یہ کوئی نیا دین نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر دور میں توحید کا پیغام بلند ہوتا رہا۔ اور آیت کے آخر میں تین عملی نکات دیے گئے ہیں، نماز، زکوٰۃ اور اللہ کو تھام لینا۔ اور ہمارا فخر مسلمان ہونے میں ہے، کسی خاص قوم یا قبیلے سے ہونے میں نہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے تو اللہ ہمارا مولا بن جائے گا، اور جس کا سرپرست اللہ ہو پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔
یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلى اللہ ترجع الامور یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.